واتخذ قوم موسى من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار. موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں میں سے ایک بچڑے کا پتلا بنایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی. کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے. جیتے جاگتے فرعون سے اللہ نے ان کو بچایا, انہوں نے ایک سونے کا بت بنا لیا. یہ قوموں کے شعبے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پھر اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں. پھر جب ان کی فریب خوردگی کا تلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں, تو وہ کہنے لگے, اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے. ادھر سے موسیٰ غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف پلٹے. اللہ نے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو خبر دے دی کہ پیچھے قوم کیا کام کر چکی. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ خلاف شریعت کام دیکھ کر غصہ آنا چاہیے. یہ کوئی نرمی نہیں ہے کہ آپ غلط کام کرتا دیکھیں, رولز توڑتا دیکھیں, بچوں کو نمازیں قضا کرتا دیکھیں, غلط چیزیں دیکھتا سنتا دیکھیں اور آپ بڑی لبرل موم کی صورت میں اسمائل دیتی رہیں. نہیں, غصہ آئے گا, لیکن غصے کو استعمال کرنا ہے, مس یوز نہیں کرنا. آتے ہی انہوں نے کہا, بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد, کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ اور تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا. ہارون نے کہا, میری ماں کے بیٹے, ان لوگوں نے مجھے دبا لیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے, بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر. تب موسیٰ نے کہا, اے رب, کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کتنی خوبصورت ہے, رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. اے رب, مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما, تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے. جواب میں ارشاد ہوا, جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے. جھوٹ کرنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں, اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے. اب ان آیتوں میں دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے محاسبہ کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کو کوئی ذمہ داری دی جائے تو بعد میں جواب دہی بھی ہوگی. مثلا آپ کہتے ہیں کہ ہم یہاں آئیں گے, آپ رجسٹریشن فارم فل کرتے ہیں, تو پھر آپ سے پوچھنے کا حق تو ہے نا کہ آپ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, آپ یہ سن بھی رہے ہیں کہ نہیں سن رہے. آپ سے کہا کیا سیل فون بند کر دیجئے, تو پھر حق ہے نا پوچھنے کا کہ آپ سیل فون سے کیوں کھیل رہے ہیں. یہی اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ امت مسلمہ کو ڈسپلن قائم کرنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے. دوسری بات, آپ دیکھیے موسیٰ کا بھائی کے ساتھ ایک تھوڑا سا اختلاف, اس پہ جو موسیٰ نے بات کہی کہ دشمنوں کو خوش نہ کرنا, اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو دشمن خوش ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت دعا سکھائی جس میں جملہ کیا آتا ہے, اللہم انی اعوذ بک من جہت البلائی ودرک الشقائی وشماتت الادائی. اور ایک جگہ بیچ میں کیا آتا ہے, اللہم انی اعوذ بک من جہت البلائی ودرک الشقائی وسوء القدائی وشماتت الادائی. اے اللہ, میں تیری پناہ میں آتا ہوں بلاؤں کے اترنے سے اور بدبختی کے پہنچنے سے اور دشمنوں کی ہنسی سے اور برے فیصلوں سے. تو یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمارا حال ایسا نہ کرنا کہ دشمن خوش ہوں. پھر اگلی چیز اس میں سے عمل کی کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ تو آیا, لیکن جو ہی ان کو احساس ہوا اپنی غلطی کا تو بھائی کے لیے بھی دعا کی. کبھی کبھی غلط فہمی ہو سکتی ہے, لیکن چند سیکنڈ سے زیادہ دل میں نہ ٹھہرائیں. ساتھیوں کے بارے میں غلط فہمی ہو زبان پہ نہ لائیں, دل میں آ جائے اس کے لیے بھی دعا کریں. اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہوگی. پھر اگلی بات دیکھیے کہ موسیٰ کو غصہ آیا, ہارون علیہ السلام نے کوئی غصے کو ہوا نہیں دی, چپکے ہو کے سنتے رہے, موقع سنبھال لیا. یہی ہے اینگر مینجمنٹ. ایک ساتھی کو برا لگ رہا ہے, شوہر کو غصہ آ گیا ہے, آپ چپ کر جائیں, دیکھیے کہ آپ آگے سے نہیں بولیں گے, تھوڑی دیر میں معاملہ ختم ہو جائے گا. دوسری بات دیکھیے کہ موسیٰ کو غصہ کس بات پہ آیا, خلاف شریعت کام, شرک کو دیکھ کر. آج ہمیں غصہ کس پہ آتا ہے؟ کپڑے استری نہیں. شوہر کو غصہ کس پہ آتا ہے؟ کھانا تیار نہیں, نمک نہیں, جوتا نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں. چند سوال لکھتے ہیں اپنے عمل کے لیے. کیا مجھے اپنے بچوں پہ غصہ آتا ہے جب وہ نماز نہیں ادا کرتے؟ کیا مجھے اپنی بیٹی کے غلط حلیے کو دیکھ کر اس پہ غصہ آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے غصے کو شریعت کے تابع کر دے. اب غصے میں تو کتاب پھیکی, لیکن غصہ اترا تو کتاب پکڑی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ غصے میں کتاب نہیں سمجھ آتی. پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لی جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں, اور انہوں نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں. جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا, اے میرے رب, آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر دیتے. کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں. ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں, بس ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے. آپ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والے ہیں. ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجئے اور آخرت کی بھی. ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا. جواب میں ارشاد ہوا, سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں, مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا. نوٹ کریے, ہم کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. کس کے لیے؟ ان کے لیے جن کا تذکرہ اس میں ہے. اور وہ کیا؟ کہ جو لوگ نافرمانی سے پرہیز کریں, زکات دیں اور میری آیات پر ایمان لائیں. کیا پتا چلا؟ کہ اللہ کی رحمتوں کو لینے کے یہ سارے معاملے ہیں. آپ دیکھیے کہ اس میں پھر ہمارے لیے چند باتیں ہیں عمل کی. اس قوم نے بچڑا بنایا. اجل کا لفظ آتا ہے, اجل اجلت سے ہے, جلدی جلد بازی. ایک ہوتی ہے صورت, جلدی ہونا اچھا کام ہے کہ بندہ نیکیوں میں آگے بڑھے, لیکن اجلت ناپسندیدہ ہے. حدیث میں تلا آجلہ تو من الشیطان, تو اپنی زندگی سے آجلہ بھی نکالیں. کئی کام ہمارے صرف اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ ہم جلدی میں کر رہے ہوتے ہیں. جب شام کو کچن میں جلدی میں افطاری بنا رہے ہوتے ہیں آدھی چیزیں گرتی ہیں نا, تو ہمیشہ جتنا ہو اتنا کریں, اپنے آپ کو آجلہ میں نہ ڈالیں. دوسری بات یہ ہے, ان کا بچھڑا سونے کا بنا تھا جو انہوں نے پگھلا کے بنا لیا. آج ہمارے کیا بچھڑے ہیں؟ ہر ایک اپنا بچھڑا ڈھونڈے. آج ڈالر بھی بچھڑا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. دوسری بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام شدید جذباتی کیفیت سے گزرے. ہارون علیہ السلام بڑے تھے عمر میں, موسیٰ چھوٹے تھے, لیکن موسیٰ علیہ السلام میں لیڈرشپ کوالٹیز تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی. کیا پتا چلا کہ عمر میں آپ سے چھوٹا شخص بھی اگر آپ کے اوپر امیر بنا دیا جائے, آپ کا لیڈر بنا دیا جائے, تو آپ کو اس کی بھی بات سننی ہے. بعض لوگوں کو اپنی عمر کا مان ہوتا ہے, لو ہم بڑے ہو کر چھوٹوں کی بات سنیں, تو یہاں بھی ہے. دوسری بات دیکھیے کہ ہارون علیہ السلام میں بزرگی تھی. آج کچھ لوگ بڑے تو ہو جاتے ہیں, بزرگ نہیں ہوتے, چھچوری حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. نہیں, بزرگ بنیے, گھر کے بڑے اگر بزرگ بن جائیں تو گھر جڑ جاتا ہے. وہ ساسیں جو اپنی بہوؤں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتی ہیں, ان کی بہویں بھی آپس میں اچھے طریقے سے رہتی ہیں, اور جو ایک کی برائی دوسرے سے کریں تو دوسرے کی اس کے ساتھ آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین کردار والا بنا دے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ رحمت کس کو ملے گی جس کا تذکرہ اوپر کیا گیا. بڑی خوبصورت آیت ہے. آپ فرمایا, الذین یتبعون الرسول النبی الامی, بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں. کس کا تذکرہ ہے؟ امت مسلمہ کا. اللہ آپ کا ذکر کر رہا ہے کہ آج میں اپنی رحمت اس نبی کی امت پہ کروں گا. دعا کرتے ہیں اللہ ہم پہ بھی اپنی رحمت کر دے. اے اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ آج اپنی خاص رحمت کر دے. جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے, وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے. اب یہاں سے ذرا نوٹ کرتے جائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں, اور جو کل ان کی خوبیاں تھیں آج امت سے یہی مطلوب ہے. سورہ توبہ میں آگے امت کے ساتھ بھی بات آئے گی, لیکن یہاں سے آپ کو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت کردار نظر آئے گا. اور وہ کیا ہے؟ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور بدی سے روکتا ہے. ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے. ان پر سے وہ بوجھ لاتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے, اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے. پس جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی, وہی فلاح پانے والے ہیں. دعا کیجئے یہ ساری خوبیاں اللہ آج ہمارے اندر ڈال دیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دین کی مدد بھی کریں, اس کے اتباع بھی کریں, اور اس روشنی, اس قرآن کے نور سے فائدہ بھی اٹھا سکیں. اے نبی کہو، اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، بس ایمان لو اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو اس کی، امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ کتنی پیاری دعوت ہے۔ موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتا ہے اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا ہے، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے ان کو مستقل گروہوں کی شکل دے دی، اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر ڈالی۔ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر منو سلوا اتارا، کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، تو کھانا گناہ نہیں ہے مگر پاک کھاؤ۔ مگر اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ اب یہاں بنی اسرائیل کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوا۔ بنی اسرائیل فرعون کے بعد 40 سال تک وادی عتیق میں رہے، وہیں یہ سب کچھ ہوا۔ اب اللہ نے بالآخر بیت المقدس کو فتح کرا دیا، اسی کا تذکرہ ہے۔ کتنے خوش قسمت تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں بیت المقدس کو فتح ہوتے ہوئے دیکھا، اسی کا تذکرہ۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو۔ کیا پتا چلا کمانا تقویٰ کے خلاف نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے الکاسب حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تم کماؤ اور ساتھ زکات دو، زکات لینے والے نہ بنو۔ اگر مسلمان کمائے گا نہیں تو آپ بتائیے کہ وہ دوسروں کی مدد کیسے کرے گا۔ ساتھ ہی اگلا حکم دیا، اور ہتتن ہتتن کہتے جاؤ، شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو جاؤ، ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے، اور اس کے ساتھ کیا کریں گے، سنزید المحسنین، اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی تو پوچھو۔ یہ ہے واقعہ سبت، جس میں آپ دیکھیں گے کہ مال کی محبت نے حرام کو حلال کر کے دکھانے کی کوشش کی۔ واقعہ پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہاں ڈیٹیل سے آپ دیکھیں گے، آیتوں سے آپ کو سمجھ آئے گا۔ اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں ہفتے ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آ جاتی تھیں۔ یہ بھی نوٹ کریں، کسی سوسائٹی میں حرام ذرائع کا ابھر ابھر کر آنا یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، اور سب کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کر دینے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اس امید پر کہ شاید چلو گے اس نافرمانی سے پرہیز کریں۔ آخر کر جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے تو یہ جو انہیں یاد کرائی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑا۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے ان کو روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا کونو قرادتن خاسین، ہو جاؤ بندر ذلیل اور خوار۔ یہ تھا وہ واقعہ جو واقعی اپنی تاریخ کا ایک الگ ہی واقعہ تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کا دور، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا دور تھا۔ اس دور میں ایک بستی تھی جہاں لوگ مچھلیاں پکڑ کر اپنی گزر بسر کرتے تھے، ایلا یا ایلیا نام کی وہ بستی تھی، آج بھی ملک شام میں یہ جگہ موجود ہے۔ سارا ہفتہ مچھلیاں تھوڑی رہتی، ہفتے کے دن جس کو ہولی ڈے کہہ کر ریلیجسلی عبادت کے لیے مختص کیا گیا تھا، اس دن مچھلیاں بہت آتی تھیں، آزمائش تھی۔ دیکھیے اللہ نے کہا ہی تانہم، مچھلیاں تھیں ان کی مگر انہوں نے حرام طریقے سے لیا۔ اگر ہفتے کو نہ پکڑتے نا، اتوار کو یہی مچھلیاں آ جانی تھیں۔ یہاں دیکھیے حب جاہ، حب مال، وہ تھوڑے سے کسٹمر جو جمعے کی نماز کے دوران آتے ہیں وہ بھی ابھرتی ہوئی مچھلیاں ہی ہوتے ہیں کچھ بردرز کے لیے۔ वो सवारियां टैक्सी पे बिठाते हुए जो जुमे की नमाज कजा करा दें, ये मछलियां हैं। अल्लाह को उनका ये उज़र बहुत बुरा लगा कि उन्होंने बहाना कर लिया कि जाल हफ्ते जुमे को डाला, निकाला इतवार को, तो क्या पता चला कि कभी हराम की तरफ पलट कर ना कोई देखे। हदीस में आता है कि रिस्क इंसान को मौत की तरह ढूंढता है, आ लेता है। और देखिए मछलियों में भी सेंस थी, हफ्ते को चूंकि उनको खतरा नहीं था तो उबर उबर के आती थी, लेकिन जब उन्होंने उसको पकड़ना शुरू किया होगा तो हफ्ते को भी कम हो जाएंगी। ये है वो बेबरकती जो हराम के माल में आने लगती है। और दूसरी बात इससे क्या पता चलती है कि जिस माशरे में अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर नहीं होता, वहां हराम आम है। तीन किस्म के ग्रोहों का आपने तस्करा पढ़ा, अल्लाह ने सिर्फ एक को बचाया जिन्होंने जाके उनको रोका। एक ने मछलियां पकड़ी, वो तो मुजरिम थे। दूसरों ने कहा चुप चुप खामोश, पीस मेकर, बुरे नहीं बनते, सबको पता है, हम क्यों अपने ताल्लुकात खराब करें, हम क्यों ताल्लुकात बिगाड़ें। अल्लाह ने कहा तुम भी उनके साथ ही मरो, क्योंकि जब लोगों को बुराई करता देखें लोग तो ना रोकें तो अल्लाह को गैरत आती है। और इससे ये भी पता चलता है कि जिस चीज़ में कशिश होती है ना, उसी में आजमाइश होती है। मेरे आपके लिए अब इसमें काम है, हमने भी अपनी ज़िंदगी की ये मछलियाँ ढूंढनी है। हर कमाई में से नज़र भर कर मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर हर उस मछली को निकाल कर फेंक दें हमारे भाई और वो बहनें जो किसी भी तरह माली मामलात में इन्वॉल्व हैं कि जिससे हराम की बू आती है। ये भी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत बड़ा टाइम वेस्टर है कि जो माल हराम कमाने में लगता है वो बेकार है, वो पैसा काम कोई नहीं आना, बल्कि दूसरे पैसे को भी ज़ाया करने वाला है। और यहाँ हमने ये देखा कि नबी सल्लम की उम्मत को तो ख़ास तौर पे यही मैसेज दिया गया कि तुम्हारे नबी का तो अपना काम क्या था कि तुम्हारे बोझ और इसर ख़त्म किए थे, तो तुम भी अगर दीन के ऊपर चल के नबी की उम्मती बनना चाहते हो तो तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी को फालतू चीज़ों से निकालना है। आज हमने अपनी माशरती ज़िंदगी को इतना बोझल बना दिया कि आज दीन के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा दे। वइस्तअज़न रब्बुक लयबअसन्ना अलैहिम इला यौमिल क़ियामा। और याद करो जब तुम्हारे रब ने ऐलान कर दिया कि वो क़यामत तक बराबर ऐसे लोग बनी इसराइल पर मुसल्लत करता रहेगा जो इनको बदतरीन अजाब देंगे, यानी यकीनन तुम्हारा रब सजा देने में तेज दस्त है और यकीनन वो दरगुजर और रहम करने वाला भी है। क्या पता चला कि अल्लाह ताला क्या मामला लोगों के साथ उनके आमाल के मुताबिक होता है, जैसे अमल होंगे वैसा अल्लाह ताला का मामला होगा। हमने इनको ज़मीन में टुकड़े टुकड़े करके बहुत सी कौमों में तकसीम कर दिया, कुछ लोग इनमें नेक थे और कुछ इससे मुख्तलिफ, और हम इनको अच्छे और बुरे हालात से आजमाइश में मुबतला करते रहे शायद के वो पलट आए। इसको हाईलाइट कर लें, कौमें हर लम्हे अल्लाह की नज़र में होती हैं, कभी नेमतों की आजमाइश की सूरत में और कभी तकलीफ़ों की आजमाइश की सूरत में। मकसद क्या होता है कि लोग रब की तरफ पलट आएँ। फिर अगली नस्लों के बाद ऐसे नाहल्फ इनके जानशीन हुए जो किताब इलाही के वारिस होकर इसी दुनियाए दनी के फ़ायदे समेटते हैं और कह देते हैं कि तवक्को है कि हमें माफ़ कर दिया जाएगा, और अगर वही मताए दुनिया सामने आती है तो फिर लपक कर उसे ले लेते हैं। हाईलाइट कीजिए हुब्बे जाह और हुब्बे माल, बदतरीन मिसाल है इस बारे की। और वो क्या है कि दीन के नाम पर जब एक इंसान माल और कुछ ऐसी चीज़ों की मोहब्बत का शिकार हो जाता है जिससे अल्लाह ने रोका है, तो वो आम इंसानों से भी नीचे गुजरता है। यहाँ आपको इतनी जल्दी में समझ नहीं आएगा, लेकिन मेरे कहने पर आयत 169 के बीच में एक जुमला हाईलाइट कर लें। क्या है वो? या खुजू नारादा हाजलतना व यकुलू न सयुख फरूलना। तर्जमा क्या इसका? वो ले लेते थे इस दुनिया के फायदे और जब उनसे कहा जाता था तो कहते थे अल्लाह हमें माफ करेगा। अगर मैं इस जुमले को पढूं और आज के दौर में अमूमन मुसलमान जो जुमला बोलते हैं वो क्या, किसी गलत काम पे, किसी बुरे काम पे रोकें तो क्या कहते हैं? वो अल्लाह माफ करेगा, वो गफूर रहीम है। बनी इसराइल की भी यही आदत थी, उनके दीनदार जब माल प्रस्त हुए तो गलत काम करते थे, दीन को बदलते थे, मुख्तलिफ चीज़ों में लाते थे। अब जब कोई जाकर उनको समझाता कहते थे कोई बात नहीं, अल्लाह हमें माफ़ करेगा। यानी इतने अच्छे काम भी तो हम करते हैं, अगर क्या हुआ अगर हम थोड़े से गलत काम भी कर लें, तो अल्लाह ताला हमें ऐसा निडर होने से बचा कर रखे कि जब गुनाह का मौका आए तो दोबारा उसको करने लग जाए और जब दुनिया सामने आए तो फिर उसको ले ले। अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے، آخرت کی قیامگاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے۔ 3 سیکنڈ سوچئے، تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہی بندے کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دے گا۔ کیا تم اتنی سی بھی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں، پھر ہائی لائٹ کریں، ایسے لگ رہا ہے کہ اس دفعہ تو اللہ نے ہمیں یہ کتاب تھمائی دینی ہے۔ یمسکون بالکتاب، آپ نوٹ کریں، فخذوا ما آتیناکم بقوۃ، اور اب یہاں یمسکون بالکتاب، کتاب کو تھام لو، کا جو اس طرح سے اس کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیے یہ بار بار ان آیات کا نہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، ڈونٹ بی کمپرومائزنگ۔ دین کے معاملے میں کمپرومائزنگ نہیں بنو، لبرل نہیں بنو، کیا بنو؟ فنڈامنٹلسٹ بنو۔ کیسے؟ دیکھیے اس عمارت کی کوئی بنیاد ہے؟ عمارت بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے نا۔ آج بنیادوں میں جو دین تھا وہ قال اللہ و قال رسول تھا، دل میں ایمان، تقوی، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف ہو تو آپ واقعی بنیاد پرست بنتے ہیں۔ لوگوں کو پمپ اینڈ شو والا، زینت والا دین چاہیے، شیشے لگے ہوں، شینگلیئرز لٹک رہے ہوں، خوبصورت پردے لٹکے ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار مسلمانوں کو جو دعوت دیتے ہیں کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ دوسروں کو خوش کرنے والا ورژن دین کا پیش نہ کرو۔ کر بھی لوگے وہ خوش نہیں ہوں گے، نہ عزت ملی اور نہ دنیا ملی، نہ دین ملا، نہ اللہ سے عزت ملی نہ لوگوں سے۔ تو ذلت سے نکلنے کا راز اور نسخہ، یمسکون بالکتاب، اور ساتھ ہی ساتھ واقام الصلاۃ۔ جب امت اس درجے پہ آ جائے گی، اللہ تعالیٰ خود بہت اس کی مدد کرے گا۔ پھر دوبارہ ان کی طرف ذکر ہے، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، کیا ان وہ وقت بھی یاد ہے جبکہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ یہ ان پر آن پڑے گا۔ اس وقت ہم نے ان سے کہا، جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں، چوتھی دفعہ آ گیا، پھر نوٹ کر لے، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، اذکرو، یاد کرو، ریممبر، لسن، غور کرو، ڈیسائسو بنو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ جو کتاب تم کو دی اس کو پڑھو، اس کے ختم کرو، اس کے تعویذ بناؤ، اس کی آیتیں لکھ کر رکھو۔ نہیں، کتاب بھیجے جانے کا مقصد مضبوطی سے تھامو، جو لکھا ہے اس کو یاد رکھو۔ توقع کی جاتی ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے، یہی آج کا نسخہ ہے، اور وہ کیا کہ اس کتاب کو تھام لیں۔ آپ دیکھیے کہ اس کتاب کو تھامنا ہی آپ کے میری اصلاح کا بھی ذریعہ ہے اور میری حفاظت بھی ہے۔ جیسے اوپر سے گرتا ہوا اگر ایک چیز کو تھام لیتا ہے تو وہ بچ بھی جاتا ہے۔ تو جب بھی کبھی آپ کو مسلمانوں کا ڈکلائن اور ڈاؤن فال دکھے گا، اس سے بچنے کا طریقہ، دوبارہ ہاتھ بلند کرو اور اس کتاب کو پکڑ لو۔ اب اس کے بعد بڑی اہم آیت ہے، وعدہ الست کہتے ہیں اس کو، آپ کی میری روحوں سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ لیا تھا اس کا تذکرہ ہے۔ اور یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ کسی شخص تک اگر دین پہنچے بھی نہ، وہ کسی کافر ماں کے بطن سے بھی پیدا ہو جائے، پھر بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کی معرفت، توحید کی پہچان رکھی ہوئی ہے۔ کیسے؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اور اے نبی، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا، اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بھی خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگ جاؤ کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی، اور ہم بعد کو ان کی نسل میں پیدا ہوئے، پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ اس وعدے سے کیا پتہ چلا؟ کہ ہر انسان قیامت کے دن اس وعدے کی وجہ سے اللہ کو ایک کہنے، یعنی لا الہ الا اللہ کہنے کا پابند ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، مجھے تو یاد ہی نہیں ہے، میں نے تو نہیں کیا، مجھے تو نہیں یاد۔ تو میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ کو مجھے اپنی پیدائش یاد ہے؟ کس نے کہا کہ یہ عورت ہے آپ کی ماں؟ آپ کو یاد ہے واقعی اس عورت نے آپ کو پیدا کیا تھا؟ नौ माह पेट में रखा था? नहीं, तो लोगों के कहनों पे आपने उस औरत को माँ बना लिया ना, बाप बना लिया। तो एक अल्लाह की मार्फत तौहीद के अंदर जो फितरत में रखी है, ये वादा भी उसी का एक इजहार है। और याद रखिए कि यह है हमारी फितरत में लिखा हुआ है। जब मुश्किल में बंदा पड़ता कहते हो गॉड, ओ गॉड गिव मी पेशेंस, बच्चे अल्लाह मुझे माफ कर। आप गिरे हैं, बच्चा देखे ओ अल्लाह, अल्लाह का लफ्ज़ हमारी फितरत में लिखा हुआ है। तो जो अल्लाह ने हमें अपनी मार्फत के चार मुख्तलिफ तरीके दिए ना, उसमें एक ये है। और इसमें मोमिन काफिर फाजिर हर एक बराबर है। इसलिए कियामत के दिन को ये नहीं कह सकता कि एक काफिर घर में या मुशरिक घर में पैदा हुआ तो अब मुझे इस्लाम नहीं चाहिए।